মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأراضين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا درود بيج محمد وعلى آله سے یہ مبارک محفل منعقد کی گئی ہے کہ جس میں شریکت الحسین عقیلہ بن ہاشم عالم غیر معلمہ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی سیرت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ میں نے جو اس یوم خوہر سے متعلق عنوان قرار دیا ہے تحریک کربلا میں حضرت زینب کا سیاسی کردار، اور چاہوں گا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اجتماعی اور سیاسی کردار سے متعلق کچھ نکات آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ سب سے پہلا سوال جو ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ کیا اسلام نے خواتین کو اجتماعی، معاشرتی اور سیاسی فعالیت انجام دینے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اگر قرآن کا دقیق مطالعہ کیا جائے اور اسلامی تعلیمات سے انسان کا محقق روشناس ہو تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اسلام نے خواتین کو زندگی کے مختلف میدانوں میں فعالیت اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔ مثلا سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کہ تقریباً ان صفات کو بیان کرنے کے بعد بھی جس میں اسلام، ایمان، اطاعت، صداقت، صبر، خشوع، صدقہ، روزے داری، پاک دامنی اور ذکر الہی جیسی صفات کو بیان کرنے کے بعد خداوند عالم نے ان تمام صفات میں مرد اور عورت دونوں کو برابر قرار دیا ہے، کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ مختلف میدانوں میں سرگرم نظر آئے۔ تو جناب زینب کے سیاسی کردار پر روشنی ڈالنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ وہ بنیادی سوال کی جس کو میں نے پہلے آپ کی سماعت کی نظر کیا کہ کیا اسلام خواتین کو اجتماعی اور سیاسی فعالیت انجام دینے کی اجازت دیتا ہی نہیں دیتا، تو یقیناً اسلام میں، قرآن میں، تاریخ میں ہمیں جا بجا ایسی خواتین کا کردار ملتا ہے کہ جنہوں نے مختلف حوالوں سے اپنی سیاسی، اجتماعی، ثقافتی اور معاشرتی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ مثال کے طور پر سورۃ تحریم آیت نمبر 11 حضرت آسیہ کا ذکر ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کہ یہاں پر جناب آسیہ کا کہ جو ایک بادشاہ کی زوجہ ہیں ان کا کردار نظر آتا ہے, تو وہ یہ کہتی ہیں خداوند اعلیٰ اپنی بارگاہ میں میرے لیے ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے امر سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے مبرہ قرار دے, نجات عطا فرما. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کے محل میں رہتے ہوئے, سلطان وقت کے محل میں رہتے ہوئے حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کی پرورش اور ان کی حفاظت و نگہداشت اور اس کے علاوہ جو ذمہ داریاں تھیں ان کو ادا کیا, اور ادا کرنے کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے بعد وہ خدا عالم سے دعا کر دی, خدا اپنی جنت میں اپنی بارگاہ میں میرے لیے گھر بنا دے اور مجھے نجات عطا فرما, ونجنی من فرعون وعملہ, فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی, ونجنی من القوم الظالمین, اور مجھے ظالم قوم کے ان برے اعمال سے کہ جنہیں وہ انجام دے رہی, نجات عطا فرما. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عورت گھر کی چار دیواری میں بھی رہتے ہوئے اپنی نسوانیت کی حفاظت کرتے ہوئے بہت سے اجتماعی اور قومی اور سیاسی مسائل میں قدم رکھ سکتی ہے. اسی لیے رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تین قسم کے میدان ہیں جو خواتین کے لیے متصور ہیں کہ جس میں خواتین اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. سب سے پہلا کردار جو ہمیں نظر آتا ہے خواتین کا, وہ معنوی کمال اور روحانی رشد کا میدان ہے کہ جہاں پر خواتین اور مرد دونوں کو برابر قرار دیا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, سورہ نحل میں ارشاد ہوا کہ تم میں سے جو کوئی بھی ہو, مرد ہو یا عورت فرق نہیں ہے, اگر کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے, اگر وہ کوئی خدا کی بارگاہ میں اچھا عمل انجام دیتا ہے لیکن اگر ایمان اس کے پاس ہے, ایمان کی شرط ہے, تو خدا عالم اس کو حیات طیبہ عطا فرمائے گا. یعنی روحانی میدان, معنوی میدان وہ میدان ہے جس میں مرد اور دونوں برابر ہیں. یعنی مرد ایسا نہیں کہ مرد چونکہ اپنے آپ کو سپر سمجھتے ہیں لہذا مرد جو ہیں وہ آگے ہیں خواتین کے پیچھے ہیں, نہیں, بلکہ خدا نے کہا من عامل, من یعنی کوئی بھی ہو, اہمیت مرد یا عورت ہونے کی نہیں ہے, اہمیت نیک عمل کو بجا لانے کی اور ایمان کے سائے میں اس نیک عمل کو بجا لانے کی. من عامل صالحا, کوئی بھی نیک عمل ہے, من عمل صالحا, کوئی بھی نیک عمل بجا لائے, وہ من ذکر انسا, من ذکر من بیانیہ ہے کہ یہاں پر خداوند عالم نے اس کی تشریح کی کہ من کون ہے, یہ شخص جو بھی نیک عمل بجا لائے خواہ وہ مرد ہو یا عورت فرق نہیں ہے, کیونکہ اگر اہمیت مرد ہونے کی ہوتی یا عورت ہونے کی ہوتی تو خداوند عالم آیت میں سے پہلے بیان کرتا, کہا من عمل صالحا, کوئی بھی جو کوئی بھی نیک عمل بجا لائے, من ذکرن او انثا, من ذکرن یہ بیان کر رہا ہے اس من کو یعنی جو کوئی کو کہ جو کوئی بھی نیک عمل بجا لائے خواہ وہ مرد ہو یا عورت, وہ مومن, لیکن ایمان شرط ہے, جو اصل چیز ہے وہ عمل صالح اور ایمان ہے, وہ مومن فلا نحیینہ حیات طیبہ, ہم انہیں حیات طیبہ پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. یہ پہلا میدان ہے. دوسرا میدان جو ہم خواتین کے لیے تصور کر سکتے ہیں وہ ہے اجتماعی فعالیت کا میدان, کہ خواتین اجتماعی معاشرتی طور پر قدم رکھیں اور وہاں آنے کے بعد اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور اپنی خدمات پیش کریں اپنے معاشرے کے لیے. اور تیسرا میدان کہ جس میں خواتین اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتی ہیں وہ گھر اور گھریلو ذمہ داریاں ہیں. یہ مقدمتاً اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں افراط و تفریط بہت ہے, یا ہمارے یہاں خواتین کو صرف چار دیواری تک محدود کر دیا جاتا ہے, تعلیم کے حق سے, اجتماعی فعالیت اختیار کرنے کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے, یا دوسری طرف ہم خواتین کو کہتے ہیں کہ آپ نے صرف اجتماعی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے, آپ نے سیاسی ذمہ داریاں کرنی ہے, گھر آپ کا کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو, شوہر کے حقوق, بچوں کے حقوق, والدین کے حقوق، گھر والوں کے حقوق، سسرال کے حقوق، اس سے کوئی تعلق نہیں. افراد و تفرید ہمیں نظر آتا ہے. یہ خواتین بالکل چار دیواری میں مقید ہیں اور ان کا اجتماعیت فعالیت سے کوئی اجتماعی فعالیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا دوسری طرف ہمیں بہت سی ایسی خواتین کا کردار نظر آتا ہے جو صرف اجتماعی فعالیت کے بارے میں تو سوچتی ہیں لیکن اپنے گھر اور گھریلو ذمہ داری کے بارے میں نہیں سوچتی. لہذا خداوند عالم نے یہ تین قسم کے میدان، یعنی روحانی ترقی کے میدان، اجتماعی فعالیت کے میدان، گھر اور گھریلو ذمہ داری کے میدان، سب سے پہلی چیز جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے اس افراد و تفرید سے بچتے ہوئے، کوئی بھی فعالیت ہو، خواہ وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، سیاسی ہو یا عبادی ہو، عورت کو عورت اور مرد کو مرد رہنا چاہیے. اگر ہم عورت کو مرد کی جگہ یا مرد کو عورت کی جگہ لے آئیں، یا مرد کے حقوق عورت کو دے دیں اور عورت کے حقوق مرد کو دیے دی جائیں، تو پھر کارخانہ قدرت میں توازن قائم نہیں رہے گا. خداوند عالم نے اگر عورت کو عورت بنایا ہے تو اس کی خاص صفات، مزاج اور اس کی روحانی اور نفسیاتی کیفیات اور حالات کے ساتھ بنایا ہے. اسی طرح اگر مرد کو مرد بنایا ہے تو اس کے خاص مزاج، نفسیات اور اس کی خصوصیات کے ساتھ بنایا ہے. لہذا افراد و تفریح سے بچتے ہوئے خواتین ان تینوں میدانوں میں قدم رکھ سکتی ہیں، یعنی روحانی ترقی کے میدان خدا کی عبادت میں، اجتماعی فعالیت کا میدان اور گھر اور گھریلو ذمہ داریوں کے میدان. لیکن جو سب سے بنیادی ذمہ داری خواتین پر عائد ہوتی ہے، جو سب سے بنیادی ذمہ داری ہے ان کی، وہ گھر اور گھر سے وابستہ ذمہ داریاں ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے ان کے سپرد کیا، ان کے کاندھوں پہ رکھا ہے کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں. اگر اس کے ساتھ ساتھ گھر اور گھریلو ذمہ داروں کے ساتھ اگر وہ اجتماعی اور معاشرتی اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری کہ جس کو مولا کائنات نے فرمایا، المرأة ریحانة ولیست بقہرمانة، عورت ایک پھول ہے، وہ کوئی پہلوان نہیں کہ تم اس سے بڑے بڑے کام لو. عورت ایک نازک پھول، اس سے نازک جو عورت کو کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ عورت کو خاص مزاج، نفسیات، کیفیات، حالات کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس سے خداوند عالم تربیت اولاد کا، تربیت انسان کا، تربیت معاشرہ کا کام لینا چاہتا ہے. لہذا معنوی کمال ہو، اجتماعی فعالیت ہو یا گھر اور گھریلو ذمہ داریاں ہوں، ان تینوں میں خواتین کردار ادا کر سکتی ہیں. لیکن ان تینوں میدانوں میں خواتین اور مرد اگر فعالیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیادی شرط یہی ہے کہ عورت کو عورت اور مرد کو مرد رہنا چاہیے. لیکن اگر ہم عورت کو مردوں کی کچھ ذمہ داریاں سونپ دیں یا مردوں کو عورتوں کی کچھ ذمہ داریاں دے دیں تو وہاں پہ توازن قائم نہیں رہے گا. درود بھیجی محمد وآل محمد. اس مقدماتی گفتگو کی روشنی میں جناب زینب کے سیاسی کردار، پانچ ہجری سے لے کر اور 35 ہجری تک تقریباً 30 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے. اس 30 سال کے عرصے میں آپ اپنے والدین کے ساتھ، نانا کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ مدینے میں موجود رہی. 35 ہجری میں جب مولا کائنات کو ظاہری خلافت ملی، 35 ہجری سے 40 ہجری تک، 21 رمضان تک آپ کوفہ میں رہی. مولا کائنات کا دارالحکومت کوفہ تھا، وہاں پہ آپ مقیم رہی. 40 ہجری سے 50 ہجری تک امام حسن علیہ السلام کی امامت کا دور ہے، آپ دوبارہ مدینہ تشریف لائیں اپنے بھائی کے ساتھ. 50 ہجری سے 60 ہجری تک آپ امام حسین علیہ السلام کی امامت میں مدینہ میں مقیم رہی. 61 ہجری کو کربلا، اور 61 ہجری کے بعد جب تک آپ حیات رہیں آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا. یہ مختصر سا ایک خاکہ جو میں نے عرض کیا، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیاسی زندگی، اگر سیاسی زندگی ہے، اگر وہ سیاسی میدان میں، اجتماعی میدان میں اگر کامیاب ہیں تو اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں کہ جنہوں نے جناب زینب کو کامیاب بنایا؟ دیکھیے بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک بشر، والدین کی تربیت، معصومین کی تربیت، معصوم کا گھرانہ، معصوم کا خون، معصوم بہن بھائی، یہ وہ عوامل ہیں جو جناب زینب سے مخصوص ہیں. لیکن بحیثیت ایک انسان جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو نکھارنے میں، سنوارنے میں، مضبوط و مستحکم بنانے میں وہ کون سے عوامل تھے کہ جنہوں نے جناب زینب کو زینب بنایا، جنہوں نے جناب زینب کو کربلا کی شیردل خاتون بنایا؟ ڈاکٹر عائشہ شاطی ایک مصری خاتون ہیں کہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کربلا کی شیردل خاتون، اور انہوں نے اس میں جناب زینب کے اجتماعی کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ بتایا کہ جناب زینب کس طرح زینب بنی ہیں، جناب زینب کس طرح ایک مضبوط تناور درخت کی صورت میں کہ جو حسینیت کو اپنی چھاؤں کے نیچے پروان چڑھا رہی تھی کس میں تبدیل ہو گئی. پینتیس ہجری تک جناب زینب کی زندگی اور سیرت مولا کائنات کی سیرت کے بالتبع ہے، یعنی جو مولا کائنات کی روش سیاست تھی بے نہیں اہل بیت علیہم السلام بنی ہاشم کی وہی سیاست تھی، یعنی خاموشی، یعنی جو ظلم ہوا، جو حق غصب ہوا اس پہ خاموشی اختیار کی امت کے اتحاد کے خاطر، اور دام دل میں سخن جس طرح ہو سکا اسلام کی مدد کی تاکہ اسلام کو مہنگار سے نکالا جائے اور اسلام کا پیغام زیادہ سے زیادہ انسانیت تک پہنچے. 35 ہجری سے 40 ہجری تک جناب زینب کوفہ تشریف لے یا مل مومن علیہ السلام کے ساتھ، یہ وہ دور ہے کہ جب مولا کائنات امام ہیں، ظاہری خلیفہ ہیں. یہاں پر بھی جناب زینب کا کردار نظر آتا ہے کہ کوفی میں جو آپ کا علمی حلقہ تھا، جو آپ کا درس قرآن تھا، لوگوں کی مراجعات تھی آپ کی جانب، لوگ اور خصوصاً خواتین آپ کی جانب رجوع کرتے تھے، اس لیے کہ آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے خواتین کا ایک کردار نظر آتا ہے. خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے ایک سوال کیا تو امام نے اپنی بہن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ ان سے جا کے پوچھو یہ سوال کا جواب. یعنی بعض اوقات آئمہ اس طرح شوق دلاتے تھے، رغبت دلاتے تھے، اسی طرح فتوے کے بارے میں خود امام حجت خدا ہے، فتوہ دے سکتا ہے، لیکن امام اپنے صحابی عباد میں تغلب سے جا کے کہتے ہیں مسجد و افت للناس، کہ جاؤ ابان بن تغلب، جاؤ مسجد میں بیٹھو، جا کے فتویٰ بیان کرو. یعنی لوگوں کو اس بات کا شعور دلایا جائے کہ امام کی موجودگی میں بھی امام کے نمائندے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح امام جعفر صادق نے اپنی بہن کی طرف اشارہ کیا، مولا کائنات کی زندگی میں جناب زینب کا جو علمی حلقہ تھا اور جس کی گواہی خود حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عالمہ غیر معلمہ، یعنی وہ ہسی کہ جس نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، وہ ہسی جس نے کسی سے نہیں پڑھا. کون ہسی؟ جناب زینب. عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ یعنی عقل مند ترین خاتون بنی ہاشم کی، یہ جناب زینب کا کردار ہے. اس کے بعد امام حسن کے ساتھ 40 ہجری سے 50 ہجری تک 10 سال کا عرصہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور جہاں تک ہو سکا، جس طرح ہو سکا، دامِ دل میں سخن آپ نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہ کر اجتماعی ذمہ داریوں کا ادا کیا. اس کے بعد امام حسن کی شہادت کے بعد 50 ہجری سے 60 ہجری تک دوبارہ امام حسن کی قیادت و رہبری و امامت میں آپ نے اپنے ذمہ داریوں کا ادا کیا، اور 28 رجب کو 60 ہجری کو جو قافلہ چلا اس میں جناب زینب ساتھ ساتھ ہیں. اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑا. بہرحال وہ نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جناب زینب کی سیاسی زندگی سے ہم کیا نکات عرض کر سکتے ہیں، وہ کون سے نکات تھے، وہ کون سے بنیادی عوامل اور عناصر تھے کہ جنہوں نے جناب زینب کو ایک مضبوط سیاسی شخصیت بنایا، جنہوں نے جناب زینب کی تحریک کو جناب زینب کے عملی اقدامات کو مضبوط و مستحکم کیا کہ کربلا میں اور کربلا کے بعد جہاں جہاں آپ گئیں وہاں پر آپ نے اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کیا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا, اسلام میں جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ہمارا دین ہماری سیاست ہے, ہماری سیاست ہمارا دین ہے, ہماری سیاست ہمارے دین کے تابع ہے, نہ کہ ہمارا دین ہماری سیاست کے تابع ہے. لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ سیاست تو سیاست سے مراد ہمارے ذہن میں پاکستانی اور دنیا کے مختلف ممالک میں راج سیاست کے تصور آتا ہے, حقیقت میں یہ سیاست نہیں ہے. اگر یہی سیاست ہوتی تو مولا کائنات یہ نہ فرماتے کہ معاویہ مجھ سے زیادہ چالاک ہے لیکن میں اس سے زیادہ باتقوا, میرا تقویٰ, میرا خوف خدا, میرا گریا, میرا امام وقت ہونا, میرا معصوم ہونا ہیلے بہانے مکر و فریب کی اجازت نہیں دیتا, وإلّا میں معاویہ سے زیادہ اس سیاسی میدان میں جس میں دھوپ جھوٹ فریب دھوکا جبل جعلی احادیث کے ذریعے سے فضیلتوں کو گڑھ کر اپنے چھوٹے قد کو بڑا کر لینا یا لوگوں کو خرید کر ان کی ہمدریاں حاصل کر لینا, یہ سب معاویہ کے دور میں ہوا. لیکن امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اور جس رنگ مولا کائنات نے فرمایا کہ میرے تقوی اس بات کی اجازت نہیں دیتا, وإلّا میں معاویہ سے زیادہ چالاک ہوں, میں معاویہ سے زیادہ راہوں کو جانتا ہوں. تو سیاست سے متعلق جو تصور ہمارے ذہن میں وہ تصور نہیں ہے, بلکہ سیاست سے متعلق یعنی اپنی ذمہ داریوں کو, اپنی اجتماعی اور معاشرتی ذمہ داریوں کو اس طریقے سے ادا کرنا کہ آپ کا پیغام لوگوں کے اذہان تک پہنچ جائے. درود بھیجیے محمد وآل محمد. سیاسی زندگی سے عرض کیے جانے والے نکات کی جانب, جس کو میں نے کہا وہ کون سے عناصر تھے کہ جنہوں نے جناب زینب کو زینب بنایا. جناب زینب عصر عاشور سے پہلے کوئی اور زینب ہیں, لیکن عصر عاشور کے بعد یہی زینب کوئی اور ہیں. اس لیے شاعر نے کہا, آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی, زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی. وجہ یہ تھی جناب زینب کربلا سے پہلے ایک عام خاتون کے چہرے میں اور روپ میں نظر آتی ہیں, ایک بھائی, ایک مطیع امام, ایک فرمانبردار, اپنے بھائی کے لیے جان نچھاور کرنے والی, اس کا ساتھ دینے والی, اپنے بچوں کو قربان کرنے والی, اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو جاننے والی, سمجھنے والی, در کرنے والی, ان کی روش کو جاننے والی. لیکن عصر عاشور کے بعد یہی زینب بالکل ایک نئے انداز سے سامنے آتی ہیں. وہ کون سے عناصر ہیں, وہ چاہتا ہوں کہ کچھ نکات کی صورت میں, یہاں تقریباً میں نے 9 نکات یہاں پر نوٹ کیے ہیں جو آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجیے محمد وآل محمد. سب سے پہلا نقطہ جو جناب زینب کی سیاسی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے خدا محوری, یعنی خداوند عالم کی حسی اور ذات کو محور قرار دینا. یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں تمام ائمہ, انبیاء, اوصیاء اور عرفاء اور علماء کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ خدا سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں, خدا کے ساتھ, خدا کے سائے میں, خدا کے حوالے سے, خدا کے لیے ہر چیز کو انجام دینا. جیسا کہ مولا کا اعلان فرماتے ہیں, میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی الا رأیت اللہ قبلہ وبعدہ وما ہو, یعنی یہ عرفان کی اعلی ترین منزل ہے کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اس سے پہلے خدا کو دیکھا, اس کے بعد خدا کو دیکھا, اس کے ساتھ خدا کو دیکھا. یعنی انسان پوری زندگی خدا کے سائے میں, خدا کے محضر میں, خدا کے حضور, خدا کے جاہ و جلال کے سائے میں اپنی زندگی بسر کرے. یہی وجہ ہے جناب زینب اپنی عفت و حیا و پاک دامنی حجاب کے ساتھ ساتھ جب کربلا تشریف لائیں تو آپ کے جتنے بھی جملے نقل کیے گئے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ خداوند عالم کی ذات کو کتنی اہمیت دے دیتے ہیں. انشاءاللہ بات آگے آئے گی. جناب زینب کا تاریخی جملہ نقل کرنا چاہیے اور اسے ہمیں اپنے امام بارگاہوں پر سنہری حروف سے لکھنا چاہیے جناب زینب کا یہ جملہ کہ جو جناب زینب کی حقیقت, جناب زینب کی عظمت, جناب زینب کی قداست و پاکیزگی, ان کی معرفت, ان کے عرفان, ان کے درجات اور ان کی سیاسی بالیدگی و شعور کو ظاہر کرتا ہے وہ جملہ. انشاءاللہ بات آئے گی تو میں عرض کروں گا. سب سے پہلا نقطہ خدا مہوری کے جو کچھ بھی ہو خدا کے لیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی مقصد صرف صرف خدا ہے, خدا سے ہٹ کے کچھ نہیں. پہلا نقطہ یہ نظر آتا ہے کہ جس نے جناب زینب کی سیاسی تحریک کو, سیاسی اقدامات کو مضبوط و مستحکم کیا. دوسرا جو نقطہ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے اسلامی حدود کی پابندی. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا مہوری تو چاہتے ہیں, خدا کو ہدف قرار دیتے, خدا کے لیے ہر کام ہونا چاہیے, قربتاً اللہ ہونا چاہیے, لیکن جب عملی میدان میں قدم رکھتے ہیں, اس لیے کہ جب آپ فکر کی بات کر رہے ہیں, آپ نیت کی بات کر رہے ہیں, کہتے خدا کے لیے ہر کام ہونا چاہیے, لیکن جب عمل کے میدان میں آتے ہیں, فکر سے نکل کے عمل کے میدان میں آتے ہیں, تو انسان راہیں گم کر دیتا ہے, نشان راہ نہیں ملتے اس کو, پھر وہ اسلامی حدود کا خیال نہیں رکھتا. لیکن حقیقی لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنی تحریک خدا محوری سے شروع کرتے ہیں اور اسلامی حدود میں رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے سائے میں اپنی تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں, اپنی سیاسی فعالیت کو اختیار کرتے ہیں. اور یہی چیز بعین ہی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے. کیا کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے سائے میں اپنی فعالیت کو اختیار کرنا. مثال کے طور پر پاکستان میں جو موجودہ حکمران ہیں وہ, یا اہل سنت کے بہت سے افراد ہیں جنہوں نے مکتب تشیع کے خلاف ایک بری زبان استعمال کی ہے, عقائد کا مذاق اڑایا ہے, یا ان کے خلاف انہوں نے زبان کھولی ہے, تو بہت سی جگہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو برے القاب سے یاد کرتے ہیں. آپ فیس بک پہ جائیں گے تو آپ کو سیاستدانوں کی یا اہل سنت علماء کی, کہ جنہوں نے تشیع کے خلاف ایک گندی زبان استعمال کی ہے, ان کے کردار کو مسخ کرنے کے لیے مختلف حیوانوں کے ساتھ ان کی تصویر کو مرج کیا گیا. مثال کے طور پر تو میں نے کسی بچے سے کہا کہ دیکھو ایسا کرنا درست نہیں ہے. اس نے کہا جناب اس نے مکتب تشریح کے خلاف زبان کھولی ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ اس کا کردار تھا, یہ آپ کا کردار ہے. اگر آپ کے پاس کوئی علمی اعتراض ہے, علمی سوال ہے, تو آپ کیجئے, لیکن تصویر کو تبدیل کر دینا, مسخ کر دینا یا اسے برے القاب سے یاد کرنا, یہ تعلیمات اہل بیت نہیں ہے. اسلامی حدود کا تعین ضروری ہے. جناب زینب کی زندگی میں ہمیں قرآن اور اہل بیت کے سائے میں انی تارک الفکر مستقل کتاب اللہ وعثرتی اہل بیتی, جو رسول اکرم نے فرمایا تھا, قرآن اور اہل بیت ان دونوں کے سائے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنی تحریک کو آگے بڑھاتی ہیں. تیسری چیز جو خدا محوری اور اسلامی حدود کے بعد ہمیں نظر آتی ہے وہ ولایت محوری ہے, یعنی امام وقت کی پہچان, امام وقت کی معرفت اور اس کی اطاعت, کما حق و اطاعت. یہی وجہ ہے کہ 35 ہجری تک والد کے ساتھ, 35 سے 40 ہجری تک بحیثیت امام ظاہری, خلیفہ ظاہری امیر المومنین کے ساتھ, 40 ہجری سے 50 ہجری تک امام حسن کے ساتھ, اور 50 ہجری سے 61 ہجری تک کربلا تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ موجود تھیں. یعنی خالص طاعت محض جس کو کہا جاتا ہے, خالص امام کی اطاعت, امام وقت کی شناخت اور اس کی اطاعت, یہ بہت ہی بنیادی جملہ ہے. اور یہ سیرت ہمیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں نظر آتی ہے کہ آپ نے امام وقت حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے دفاع کے لیے, ان کی ولایت کے تحفظ کے لیے آپ نے عملی میدان میں قدم رکھا, مسجد النبوی میں گئی, خطبہ دیا, تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ کا یہ خطبہ ہے کہ جناب زہرا نے کھڑے ہو کے دیا. چادر آپ پہ پڑی ہوئی تھی, آپ نے دونوں پلوں کو اپنے کاندھوں پہ ڈالا ہوا تھا, آپ کا جسم پورا چھپا ہوا تھا, لافت خیمہ رہا یعنی پوری چادر سے آپ آراستہ تھی, ڈھکی ہوئی تھی, اور وہاں جانے کے بعد آپ نے ڈیڑھ گھنٹے کے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا یہ خطبہ ہے جو میں نے اندازہ لگایا ہے, اس خطبے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے جا کے امامت و ولایت کا دفاع کیا ہے. ولایت محوری, اس ولایت محوری کے دفاع کے لیے جناب زہرا سلام اللہ زخمی ہوئی ہیں, تماچا کھایا ہے, ہاتھ زخمی ہوئے ہیں, جلتا ہوا دروازہ گرا ہے, بچہ شہید ہوا ہے, اور اسی بیماری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی. تو ولایت محوری جناب زہرا جانتی تھی کہ اس ولایت محوری کا جو تقاضا ہے وہ بہت زیادہ ہے, پر آج ہماری خواتین یہ جان لیں, اور مجھے علامہ عارف حسین الحسینی کا رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ یاد آ رہا, فرماتے ہیں شہادت وہ ورثہ ہے جو ہماری ماؤں نے ہمیں اپنی دودھ میں پلایا ہے, یہ ہماری ماؤں کا احسان ہے کہ جنہوں نے ہمیں محبت محمد آل محمد سے آشنا کیا. درود بھیجے محمد آل محمد. تو آج بھی ہماری خواتین ولایت محوری کی بہت بھاری قیمت چکا رہی ہیں. مولا کائنات نے جب شیخین کے سامنے نہیں کہا تھا کہ میں سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا اس کمیٹی میں, اس شورا میں, تو مولا کائنات جانتے تھے اس نہیں کی بہت بڑی قیمت مجھے چکانی ہوگی, مجھے نہیں میری اولاد کو اور میرے پیروکاروں کو. تو ہم بھی اس بھاری قیمت کو چکا رہے ہیں. ولایت کا اعتقاد, ولایت کا اقرار, ولایت کو اپنے دل میں بسانا اور اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا, اس کے لیے بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے. شہادت کی وادی تک جانا پڑتا ہے, خون دینا پڑتا ہے, ایثار کرنا پڑتا ہے, فداکاری کرنی پڑتی ہے. تو یہ چیز ہمیں جناب زینب سلام علیہ کی سیاسی زندگی میں نظر آتی ہے. چوتھا نقطہ جو ہمیں جناب زینب سلام علیہ کی سیرت طیبہ میں نظر آتا ہے وہ ہے ہدف پر یقین. ہدف پر یقین کب ہوگا انسان کو؟ کہ جب اس کے بعد علم ہوگا, آگاہی ہوگی, روشنی ہوگی. یعنی انسان جب علم آگاہی کی روشنی میں جس ہدف کو حاصل کرنا چاہتا ہے, جس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے, جن منازل کے حصول کی توقع کرتا ہے, تو اس کو اس کا ہدف ہوگا تو وہ ڈٹے گا, جمے گا, استقامت اور عزم سواد کا مظاہرہ کرے گا. آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنی بھی تحریکیں ہیں, کون سی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں؟ جو آخر وقت تک اپنے مقصد کے حضور کے لیے کوشاں رہتے ہیں, جو خود مسلسل عزم آہنی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. لیکن اگر ہدف پہ یقین نہیں تو پھر راستے سے کارواں لوٹ جاتے ہیں, ہمتیں پست ہو جاتی ہیں, حوصلے کم ہو جاتے ہیں, امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں, ہدف اوجھل ہو جاتا ہے, دھندلا جاتا ہے. ہدف پر یقین, اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان, اسی لیے حدیث میں کہ جو نظریات کے ذریعے سے, پختہ نظریات کے ذریعے سے اسلام میں آئے گا, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن وہ انسان اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا. تاریخ میں جتنے بھی شخصیات, ہیرو, افراد ہمیں نظر آتے ہیں جو ڈٹے رہے, جمے رہے, وجہ یہ تھی کہ وہ پختہ نظریات کے ساتھ آئے تھے. اس کی واضح مثال امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جو اپنے ہدف پر پختہ یقین رکھتے تھے, ڈٹے رہے, جمے رہے آخر وقت تک, اور آج بھی ان کا انقلاب, ان کا راستہ, ان کا مکتب اسلامی انقلاب آج بھی اسی طرح قائم و دائم ہے. کیوں؟ اسے اپنے ہدف پر پختہ یقین ہے. یہی وجہ ہے جناب زینب کا اپنے ہدف پر پختہ یقین تھا, یہی وجہ ہے کربلا کی تمام سختیاں, مسائل, کٹن حالات, دشوار حالات جناب زینب کے پائے ثبات میں لغزش نہیں لا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدف پر یقین تھا. ہر طرح کی سختیاں جو تصور کی جا سکتی ہیں وہ ان اسرائے کربلا کے لیے تیار کی گئی, ان کو پہنچائی گئی, لیکن یہ اپنے ہدف میں پکے تھے, اپنے دھن کے پکے تھے, اپنے ہدف کو چاہتے تھے اور اس پہ یقین تھا. پانچواں نقطہ جو ہمیں جناب زینب کی سیاسی زندگی میں نظر آتا ہے وہ ہے روش اور طریقہ کار کا صحیح انتخاب. دیکھیے کون لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں, جو اپنے پاس خدا کی دی ہوئی ودیعت کردہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں. کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ جن کو خداوند عالم نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو بروئے کار لائیں صحیح راہ میں. بہت سے ایسے افراد ہیں جو بروئے کار لاتے ہیں لیکن ان کی صلاحیت پروان نہیں چڑھتی. بہت سے لوگ ہیں جن کی صلاحیت پروان چڑھتی ہیں لیکن صحیح راستے میں استعمال نہیں ہوتی. بہت سے لوگ ہیں جن کی صلاحیت جنہیں اپنی صلاحیتوں کا علم ہوتا ہے پروان چڑھاتے ہیں صحیح راستے میں استعمال کرتے ہیں لیکن صحیح سمت اور ڈائریکشن میں انہیں استعمال نہیں کیا جاتا. یہ لوگ بھی کامیاب نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح ڈائریکشن صحیح ہدف صحیح سمت ضروری ہے. صرف راستے کا تعین صرف علم ہونا اپنی صلاحیتوں کا یا ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ضروری نہیں ہے. پروان چڑھائیں علم ہو صحیح طریقے سے انہیں بروئے کار لائیں صحیح راستے میں اور صحیح سمت. اگر سمت ضروری نہیں صحیح نہیں ہوگی تو انسان مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے آپ نے پاکیزہ لباس پہنا آپ نے خوشبو لگائی آپ نے حجاب کیا خواتین نے مثال کے طور پر وضو کیا مقدمات فراہم کیے خمس نکالا زکات نکالا کہ جناب کوئی کسی بندہ مومن کا خدا کے اہل بیت کا کوئی حق ہم پہ نہ ہو لیکن آپ نے قبلہ ادھر تھا اور آپ نے ادھر کھڑو کے نماز پڑھ لی. جب تک کہ ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی صرف صحیح نہیں ہوگی آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی تمام مقدمات اکارہ چلے جائیں گے. جناب زینب کی سیاسی زندگی میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ روش کا انتخاب ہے اور روش کا انتخاب بھی خدائی اور اسلامی اور الہی تھا. یعنی ایسے نہیں تھا کہ بعض اوقات جیسے کہ ہمارا ایک ہدف ہوتا ہے ہم جائز ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اسلامی ہدف ہوتا ہے لیکن ہم اسے ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں بہت سے افراد آئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سال تک ہمیں نماز کی چھوٹ دے دی جائے ہم ایک سال تک اپنے بتوں کو اور پوج لیں. رسول اللہ نے کہا کہ نہیں میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بتوں کو پوجو اسلام لانے کے بعد یا تم ایک لمحے کے لیے بھی ایک نماز میں ضائع کرو. یہ مثال کے طور پر ابو ہریرہ کا وہ واقعہ کہ مکے میں کھڑے تھے دیکھا ایک شخص پیاز فروش رو رہا ہے کہا کہ کیا ہے کہا کہ میں مکے شہر کی پیاز لے کے آیا ہوں اور یہاں مجھ سے کوئی خرید نہیں رہا. اب ان کا ہدف نیک تھا لیکن مقصد اور وسیلہ جو تھا مقصد صحیح تھا وسیلہ جو اپنایا جو روش اپنائی وہ غلط تھی. انہوں نے کہا کیسے مدد کروں؟ غریب کی ممبر پہ گئے اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل بصل عقب مکہ وجبت له الجنہ. مقصد کیا تھا؟ اس بیچارے غریب کی مدد کی جائے. کہنے لگے بھائی میں نے رسول اللہ سے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اکے شہر کی پیاز مکے میں کھائے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. اب لوگوں نے یہ سنا جناب دوڑ کے بھائی 5 کلو 10 کلو اور جناب 5 منٹ میں اس کا پورا ٹھیلا خالی ہو گیا. وہ مقصد صحیح تھا لیکن جو روش اپنائی گی وہ غلط تھی. بعض وقت ہماری زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ہدف تو صحیح ہوتا ہے ہدف تو اسلامی ہوتا ہے خدائی ہوتا ہے اہل بیت کی رضا منظور نظر ہوتی ہے لیکن جو روش اپنائی جاتی ہے جو طریقہ بنایا جاتا ہے وہ غیر اسلامی ہوتا ہے. چھوٹی سی مثال دے کر بہرحال چونکہ اس محفل سے متعلق نہیں ہے اسے مختصر انداز سے گزر جاؤں گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خوشیوں میں اہل بیت شریک ہوں. ایام جشن شادی و سرور ہیں ایام عید ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری خوشی میں شریک ہوں لیکن ہم آپے سے اتنے باہر ہو جاتے ہیں خوشی میں کہ بعض وقت وہ کام کرنے لگتے ہیں جو اہل بیت کو ناراض کر دیتے ہیں. ہمارے شادیوں میں ہماری خوشی کی تقاریب میں گانا نہ ہو ڈانس نہ ہو بے پردگی نہ ہو بے حجابی نہ ہو تو ہماری خوشی خوشی نہیں ہوتی. ارے بھائی شادی ایک بار ہوتی ہے 100 بار تھوڑی ہوتی ہے کوئی مجلس تھوڑی ہے. اچھا پھر حدیث کے ساتھ بھی ہوتی مائیوں سے پہلے پھر جناب وہ اگر کچھ لوگ معتقد ہوتے ہیں کہ ذکر حسین بھی ہو اور تھوڑی دیر بعد ذکر حسین اور اس حدیث کے ساتھ کی جگہ بے پردگی اور ناچ گانا اور مسمم مغلظات جو کچھ بھی تصور کیے جا سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو روش غلط ہوتی ہے اس خوشی کو اپنانے کی. جناب زینب کی سیاسی زندگی بتائیے روش اور طریقہ کار کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے. اگر مقصد خدا اگر مقصد اہل بیت کی خوشنودی ہے تو پھر ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے نتیجے میں انسان حرکت کرے اور اپنے مقصد کو حاصل کرے. درود بھیجیے محمد والے محمد. تیسری چیز کہ جس نے جناب زینب کی سیاسی زندگی کو سیاسی اقدامات کو معاشرتی اقدامات کو جان عطا کی، وہ روح عطا کی، استحکام عطا کیا، وہ آپ کی معرفت تھی، وہ آپ کا عرفان تھا، وہ آپ کا مقرب الہی ہونا تھا. اور آپ کو وہ معروف جملہ جس کے بارے میں نے کہا کہ اس کو ہماری امام بارگاہوں میں سنائی حروف سے لکھ دینا چاہیے بامدر پر، وہ ہے کہ جب ابن زیاد نے پوچھا کہ تمہارے بھائی کو تو خدا نے قتل کیا، کہا کہ نہیں خدا نے نہیں، تو نے اور تیرے سپاہیوں نے قتل کیا، تو کہتا ہے کہ زینب تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک دیکھا. ایک وہ خاتون جس نے ماں پہ جلتا ہوا دروازہ دیکھا ہو، بابا علی کی شہادت، بھائی حسن کا وہ جنازہ، حسین کی وہ دردناک شہادت، ہاتھوں میں جنازے کو اٹھانا، وہ تمام سختیاں، وہ تمام مصائب جو عاشور تک جناب زینب نے دیکھی ایک طرف، لیکن معرفت دیکھیے، درجہ دیکھیے، منزل دیکھیے. فرماتی ما رأیته الا جمیلا، جو کچھ بھی تھا وہ خدا کا بہترین اور خوبصورت ترین سلوک تھا. توجہ فرمائیے گا، جمیل ظاہری حسن جمال کو نہیں کہا جاتا، جمال باطنی خوبصورتی کو کہا جاتا ہے، حسن ظاہری خوبصورتی کو کہا جاتا ہے، جمال باطنی خوبصورتی کو کہا جاتا ہے. یعنی اس واقعے میں، واقعہ کربلا میں، حسین کے قتل ہونے میں، پیاسے قتل ہونے میں، بے دردی سے قتل ہونے میں، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہونے میں، ایک عارف کی نگاہ سے، ایک بہن کی نگاہ سے جو عرفان کے اس درجے پر ہے، معرفت کے اس درجے پر، فرماتی ہے ما رأیته الا جمیلا، میں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ خدا کا بہترین سلوک دیکھا ہے، خوبصورت ترین سلوک دیکھا. یہ جناب زینب کو وہ جملہ ہے کہ جسے سر مشق قرار دینا چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ہوتا ہے جناب زینب کس معرفت کی منزل پر فائز تھی. اور جب انسان اس معرفت پہ آ جائے کہ بھائی کے قتل کو، بچوں کے قتل کو، اہل بیت علیہ السلام جوانوں نے بنی ہاشم کے قتل کو خدا کا خوبصورت ترین سلوک کہے، تو پھر اسے اپنے ہدف پر کتنا یقین ہوگا، وہ کتنی پختہ ہوگی، وہ کتنی عزم سے بات کی مالک ہوگی. ساتواں نقطہ جو ہمیں جناب زینب کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ ہے وقت شناسی، جس کا ہماری اردو میں کہتے ہیں نوشتہ دیوار پڑھنا. نوشتہ دیوار یعنی وہ وال چاکنگ نہیں ہوتی ہے جو آپ کر دیتے ہیں، بلکہ یعنی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حکمت عملی کو اختیار کرنا. یہ وقت شناسی بہت اہم ہے، کس وقت کون سا کام کیا جائے، کس وقت کون سا حملہ کیا جائے، کس وقت کون سا قدم اٹھایا جائے، کس موقع پر کون سا بیان دیا جائے، یہ وقت شناسی ہے. جو رہبران قوم ہیں، جو ہادیان امت ہیں، جو پیشوایان دین ہیں، جو پیشوایان امت ہیں، ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بر وقت صحیح فیصلہ، وقت شناسی بہت اہم ہے. اور یہ چیز جناب زینب میں موجود تھی، اسی لیے حضرت اصول کافی میں ہمیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت ملتی ہے، فرماتے ہیں مومن وقت شناس ہوتا ہے، مومن حالات کی نزاکت کو دیکھتا ہے، مومن زمانے کے نشو فرا سے واقف ہوتا ہے. فرماتے العالم بے زمان ہی لا تہجم علیہ اللوابس، شیخ متنی نے بھی اس کو اپنی کسی کتاب میں ذکر کیا ہے، اس حدیث کو اس پہ مفصل گفتگو کی ہے. یعنی عالم سے مراد آگاہ شخص، اپ ڈیٹ شخص، جو زمانے کے نشیب و فراز کو جانتا ہو، تمام حالات سے باخبر ہو. العالم بے زمان ہی، اپنے زمانے سے آگاہ اور عالم شخص، نالج رکھنے والا شخص. لا تہجم علیہ اللوابس، حالات اچانک اس پہ آگے ہجوم نہیں کرتے، وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے، پہلے سے حکمت عملی اس کے پاس ہوتی ہے، پہلے سے ایک لائح عمل اس کے پاس ہوتا ہے. وقت شناسی. وقت ہو گیا ہے میرا، بس آخر میں دو نکات اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. آٹھواں نقطہ جو جناب زینب کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے دشمن شناسی، دشمن کو پہچاننا، دشمن کے چالوں کو پہچاننا، اس کے ہتھیار کو پہچاننا، اور اس پہچان کے مطابق، اس معرفت کے مطابق اپنا عملی قدم اٹھانا. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جناب زینب کی زندگی میں، اور خصوصاً ابن زیاد کے دربار میں اور یزید کے دربار میں یہ چیز ہمیں بہت ہی واضح طور سے نظر آتی ہے کہ جس طرح ایک صنف نازک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کا ادا کیا اور دشمن کو بے نقاب کیا. ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک کتاب میں جناب زینب کی دربار میں حاضری کا ذکر کیا ہے. کہتے ہیں جب جناب زینب دربار میں آئی ہیں, دربار میں آنے کے بعد جہاں پہ قیدیوں کو کھڑا کیا گیا تھا وہاں نہیں رکی, بلکہ کہتے ہیں کہ دربار میں جہاں تخت لگا تھا بادشاہ کا ابن زیاد کا, وہاں آنے کے بعد بالکل اس کے سیدھی طرف آ کے کھڑی ہو گئی. تو اس نے پوچھا من ھذہ المتکبرہ, یہ کون متکبر عورت ہے کہ جو اتنے قتل و غارت کے بعد, اتنے غم و اندوہ دیکھنے کے بعد, اتنے ٹوٹ جانے کے بعد بھی اتنے عزم و ارادے سبات و استقلال کے ساتھ چل رہی ہے, گویا اس کے حوصلے بہت جوان ہوں. کہا کہ یہ بنت علی ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے جناب زینب کس طرح اپنے ظاہری اقدامات سے اپنے دشمن کو زیر کرنا چاہتی تھی, وہ دشمن شناسی. اور اس کے بعد یزید کے دربار میں جو آپ کو خطبہ تھا اس کے صرف دو تین جملے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. یعنی افتضاح, یعنی رسوا کر دینا, بدترین رسوا کر دینا. مولا کائنات نے بھی اس جملے کو دعائے کو میں استعمال, ولا تفضحنی, خدا مجھے رسوا نہ کر روز قیامت, کہ میری تمام حقائق کھل کے سامنے آ جائیں. افتضاح سأستسخرک یا یزید, استصغار یعنی کسی کو بہت ہی چھوٹا بنا کے پیش کرنا, اپنی پوری توجہ طاقت توانائی کے ساتھ برو اکال لاتے ہوئے کسی کو بہت چھوٹا پیش کرنا. سأستسخرک یا یزید, میں تجھے چھوٹا بنا کے پیش کروں گی, میں تیرے چہرے پر پڑے ہوئے نقاب لڑ دوں گی. دشمن شناسی. فرماتے کت کہے گا اے یزید, تو چالے چلنا چاہے چل لے, جتنی کوشش کرنا چاہے کر لے. تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے اہل بیت پیغمبر کے ہاتھوں میں زنجیر اور بیڑیاں پہنا کر ان کو قید کر لیا. واللہ لا تمحو ذکرنا, فرماتی ہیں قسم خدا کی تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا. یہ جناب زینب کے جملے سے اندازہ ہوتا ہے کتنا شعلہ بیان مقرر تھی جناب زینب, کہ دشمن کو پہچانا اسے بے نقاب کیا. اس وقت لوگوں کا اندازہ ہوا کہ یہ کون افراد ہیں. اور آخری نقطہ کہ جو تمام ائمہ تحریم, تمام علماء فقہا عرفا کی زندگی میں نظر آتا ہے, وہ تبلیغ حق ہے. یعنی انسان مرتے دم تک بھی امام حسین کی طرح زیر خنجر اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرے. شب برات رسول اکرم سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اپنے لیے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. تبلیغ, تبلیغ حق, حق کا پیغام, اسلام کا پیغام, کربلا کا پیغام, یہ وہ چیز تھی کہ جس نے جناب زینب کی سیاسی زندگی کو استحکام عطا کیا. جہاں پر بھی, جس جگہ پہ بھی, جتنا بھی, جیسا بھی موقع ملا جناب زینب سلام اللہ علیہ کو, انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا. اگر انہوں نے امام حسین کی بات کی, مظلومیت کی بات کی, تو حسین اور حسین کی مظلومیت کا ذکر تبلیغ حق ہے. اگر انہوں نے یزید کے خلاف بات کی تو یہ بھی تبلیغ حق ہے. اگر انہوں نے کہا واللہ لا تہو ذکرنا یا یزید, تو یہ بھی تبلیغ حق ہے. اگر انہوں نے زندہ باد حسین اور مردہ باد یزیدیت کا نعرہ لگائی, یہ بھی تبلیغ حق ہے. اگر آج ہم حسینیت زندہ باد کہتے ہیں, یزیدیت مردہ باد کہتے ہیں, یہ بھی تبلیغ حق ہے. اگر آج ہم کہتے ہیں امریکہ مردہ باد, یہ بھی تبلیغ حق ہے. اگر ہم آج کہتے ہیں امام زمانہ زندہ باد, تو یہ بھی تبلیغ حق ہے. تبلیغ حق صرف خدا اور رسول کا نام لینا نہیں ہے, بلکہ تبلیغ حق ان کے دشمنوں پر لعن و نفرین کرنا بھی تبلیغ حق ہے. عصر حاضر میں جو موجود دشمن ہیں ان کو بے نقاب کرنا, ان کے خلاف مردہ باد کا نعرہ لگانا بھی تبلیغ حق ہے. یہ جناب زینب کا کردار ہے. کہ اگر آج ہم جناب زینب کے کردار کی روشنی میں چلتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ امریکہ مردہ باد, اسرائیل مردہ باد, یا برطانیہ مردہ باد, یا دشمنان دین و مذہب و پاکستان و عزداری مردہ باد, تو یہ تبلیغ حق ہے کہ موجودہ زمانے کے دشمن کو پہچانو اور اس کے خلاف تبلیغ کرو. تبلیغ حق یعنی خدا کا پیغام پہنچاؤ. وہی خدا ہے جس نے قرآن میں انبیاء کا ذکر کیا, جس نے رسول کا ذکر کیا, جس نے جنت کا ذکر کیا, اس نے شیطان کا, منافقوں کا, کافروں کا, مشرکوں کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اس تبلیغ حق کی راہ میں رکاوٹ ڈالی. جناب زینب کی سیرت اور خصوصاً سیاسی سیرت میں جو کربلا کے بعد ہمیں نظر آتی ہے, وہ یہ ہے کہ کس طرح تبلیغ حق کی ہے انہوں نے, جس طرح جتنا جیسے اور جہاں موقع ملا آپ نے حق کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا, حسین کی مظلومیت پہنچائی, اور ایسا ایسا ایک انقلاب کا بستر اور اس کی زمین فراہم کی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, سورہ احزاب کی جو آیت پڑھی تھی اس میں جو صفات ہیں, اسلام, ایمان, اطاعت, صداقت, صبر, خشوع, صدقہ, روزہ, پاک دامنی اور ذکر الہی, یہ 10 صفات ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے تمام مرد و خواتین کو انفرادی, اجتماعی, سیاسی, ثقافتی, اقتصادی میدانوں میں برابر برابر قرار دیا, شانہ بشانہ قرار دیا ہے. آخر میں خلاصہ, صرف ایک منٹ کا خلاصہ آپ کی ذہن کو تمام کروں, یہ 10 صفات خداوند عالم نے مرد و عورت کو برابر قرار دیا. وہ سوال بنیادی جو میں نے اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام نے خواتین کو اجتماعی اور سیاسی فعالیت اختیار کرنے کی اجازت دی ہے؟ جی ہاں دی ہے, پردے عفت حیا کے ساتھ, پاک دامنی کے ساتھ, اور ان کی جو بنیادی ذمہ داری ہے کہ گھر اور گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ وہ اپنی اجتماعی, ثقافتی, معاشرتی اور سیاسی ذمہ داری کو ادا کر سکتی ہیں. 3 قسم کے میدان خداوند عالم نے مرد عورتوں کے لیے کھولے ہیں, مانوی کمال اور روحانی ترقی کے میدان, آزاد ہیں دونوں مرد عورت برابر برابر, اجتماعی فعالیت اور گھریلو زندگی. اس کے بعد جناب زینب کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے میں نے 9 صفات یا 9 نکات اور عناصر بیان کیے ہیں کہ جس میں سے پہلا خدا محوری تھا, کہ خدا تو ہمیشہ مد نظر رکھنا, اور اس خدا تک پہنچنے کے لیے اسلامی حدود یعنی قرآن و اہل بیت کا خیال رکھنا, ولایت محوری, امام وقت کو پہچاننا, کما حق اس کی مدد, ہدف پر یقین, اور روش اور صحیح طریقہ کار کا انتخاب, عرفان و معرفت کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کرنا, وقت شناس ہونا, دشمن شناس ہو کر اس کو بے نقاب کرنا, اور آخر میں تبلیغ حق, جہاں جتنا جیسا اور جس طرح بھی موقع ملے انسان تبلیغ حق کرے. خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس عظیم دن کہ جس میں اس عظیم شخصیت کی شریکت الحسین جس کو کہا گیا ہے, یعنی حسین کی حسینیت میں شریک, حسین کی کربلا میں شریک, حسین کے مشن میں شریک, اس عظیم خاتون کے یوم پیدائش کے موقع پر آج کے دن کی برکتیں, اس ماہ کی برکتوں کو ہماری زندگی میں شامل کر دے, ہمیں, ہماری خواتین کو, ہمارے بزرگوں کو, ہم سب کو سیرت حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہما پر چلنے کی توفیق عطا فرما, خصوصاً حضرت امام زمانہ کے انقلاب اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما, تاکہ ہم اپنے امام کے انقلاب و ظہور کے لیے اجتماعی طور پر خواتین و مرد مل کر مناسب زمین ہموار کر سکیں, تاکہ ہمارے مولا جلد سے جلد ظہور فرما سکیں. اور محمد و آل محمد صلوات.